لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدری چینل کے ناظرین، ہمارے ایک موضوع ہے، میں فیصلہ نہیں کروں گا یا فیصلہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، فیصلہ آپ کر لیجئے گا۔ ایک جملہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا، یہ آپ نے شاید سنا ہوگا، سیٹھ ملازم کو بعض اوقات کہتا ہے، شکر ادا کرو اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا نا۔ بعض اوقات ملازم سیٹھ کو کہتا ہے، سیٹھ صاحب نصیب والے ہو، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا نا۔ بعض اوقات پولیس والا بھی یہ بولنے سے چکتا نہیں ہے، بچہ اچھے نصیب تھے اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا نا۔ تو کبھی کبھار ساس بھی کہہ دیتی ہوگی، بیٹا اگر میری جگہ کوئی اور ساس ہوتی نا تو بہو نے کہاں پیچھے ہٹنا تھا، ہو سکتا ہے وہ بھی کہہ دیتی ہو۔ دیکھیں اگر میری جگہ کوئی اور بہو ہوتی نا، داماد تو پھر داماد ہے، اگر میری جگہ کوئی اور داماد ہوتا آپ کا۔ تو یہ ایک ہمارے یہاں جملہ، آپ اس سے کیا مراد لینا چاہتے ہیں؟ آپ اگر میری جگہ کوئی روتا، یعنی آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ فیصلہ کریں کہ میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو کیا ہوتا۔ کیونکہ بعض اوقات آدمی ستا ستا کر بھی اس کو شاید احساس نہیں ہوتا کہ میں بہت ستاتا ہوں، یا تو مزاج ایسا ہے کہ ہمیں ہماری غلطی نظر نہیں آتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہو سکتا تھا اسے بہتر ہوتا۔ یہ بھی کہا تو جا سکتا ہے نا کہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو ہونے والا یہ کہہ دیتا، ہاں اگر آپ کی جگہ واقعی کوئی اور ہوتا تو آپ سے زیادہ بہتر ہوتا یا آپ سے زیادہ اچھا ہوتا، مجھے اور زیادہ سکون ملتا، مجھے اور راحت ملتی، مجھے یہ طنز نہ ملتا، مجھے یہ تانا نہ ملتا، مجھے یہ تنقید نہ ملتی، میں اتنا دکھی نہ ہوتا، میں اتنا پریشان نہ ہوتا، میں اتنا دل جلا نہ ہوتا، میں اس قدر ٹینشن میں نہ ہوتا، میری تنخواہ اتنی کم نہ ہوتی تو میری اسی مطلب کہ پریشانیاں نہ ہوتی۔ ہو سکتا ہے اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کچھ اچھا ہی ہوتا۔ تو یہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا۔ برسوں گزر جاتے ہیں اور والد ہی بعدوں کا بولا تو کہتے ہیں، بیٹا شکر ادا کرو میں ہوں، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو بیٹا۔ اب جہاں یہ میں نے کہا میں فیصلہ نہیں کر سکوں گا، نہ میں فیصلہ کرنے کے بارے میں کوئی ایسا ذہن بنا کر آیا ہوں، اگر واقعی ایسا ہی ہے کہ آپ کی جگہ واقعی کوئی اور ہوتا تو زیادتی ہوتی تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا ایک لگتا ہے کہ شاید ہمیں اپنی غلطیاں اور ہمیں ہمارا قصور نظر نہیں آتا۔ برسوں سے تکلیف دیتا ہو، دیکھیں اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں تکلیف نہیں دیتا، میری طرف سے میرے ملازمین کو کیا تکلیف ہے، جبکہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ملازم کو ایسا لگتا ہے کہ یار میری طرف سے کیا تکلیف ہوتی ہے سیٹ کو، ٹائم پر آتا ہوں ٹائم پر جاتا ہوں، لیکن ہوتی ہے، مزاج کی تکلیف ہوتی ہے، موڈ کی تکلیف ہوتی ہے، اور کام کی رفتار کے حوالے سے تکلیف ہوتی ہے، اس طرح کئی تکالیف ہو سکتا ہے کہ ہوتی ہوں. ایسا نہیں ہوتا میٹھے اسلامی بھائیوں کہ بڑوں سے چھوٹوں کو تکلیف نہیں ہوتی، بعض اوقات بڑوں سے چھوٹوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن عموماً چھوٹا بول نہیں سکتا، اس کا ظرف کہیں مطلب اس کی وہ نہیں اس کو ہوتی اس کی ترکیب کے وہ بولے، تکلیف ہوتی ہے. تو مدری مشورہ یہ ہے کہ یہ نہ سوچا کرے کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی. تکلیف جو ہے نا یہ آ جاتی ہے، تھوڑا سا کچھ ایسا مطلب کہ آؤٹ آف شیڈول یا آؤٹ آف نیچر کام ہونا تو تکلیف فیل ہوتی ہے. لہذا مشورہ یہ ہے، اس پر غور کر لینا چاہیے کہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا ہوتا. تو میری جگہ کوئی اور ہوتا کی جگہ پر آپ غور کر لیں کہ واقعی اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اچھا ہوتا یا کیا ہوتا. اس میں ساس صاحبہ بھی غور کر لیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتی تو آپ سے بہتر ہوتی، کیونکہ بعض اوقات نہیں محسوس ہوتا کہ اس کی وجہ سے بہو کو کیا تکلیف ہے، اور بعض اوقات بہو کی وجہ سے ساس کو تکلیف ہوتی ہے. ساس بڑی صبر والی ضبط والی ہمت والی ہوتی ہے، نہیں شکایت کرتی، تو بہو سمجھتی ہے کہ میری وجہ سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر ہوتا بعض اوقات. تو یہ ایک دوسرے کی وجہ سے نا تکلیف ہوتی ہیں، یعنی گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے ہیں، ایک ساتھ پیتے ہیں، دفتر میں ایک ساتھ رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں. نارمل آدمی گھنٹہ دو گھنٹہ کسی کے ساتھ بس میں بھی یا ویگن میں بھی سفر کرتا ہے، یا دو چار گھنٹے کے لیے سفر کرتا ہے تو تکلیف ہو جاتی ہے، ایک آدھ دن کے لیے کسی کے ساتھ رہتا ہے تو تکلیف ہو جاتی ہے. یہ بہت مشکل ہے کہ ہم ایک ساتھ ایک گھر کے اندر، ایک دفتر کے اندر، ایک فیکٹری کے اندر، ایک محلے کے اندر ہم رہیں اور ہم سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہوتی ہو. اس کا چانس بہت کم ہے. مزاج سے تکلیف ہو جاتی ہے، انداز سے تکلیف ہو جاتی ہے، کہنے سننے میں تکلیف ہو جاتی ہے. تو تکالیف ایک دوسرے کو ہم پہنچا دیتے ہیں بعض اوقات. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے سے مدد کرتے رہیں اور اس جملے پر غور کرتے رہیں کہ اگر میری جگہ کوئی ہوتا، اگر میں ابھی بولوں اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ آپ کو یوں بیان کرتا تو کیا بیان کرتا، اگر ان کی جگہ کوئی اور نعت خان ہوتا. آپ بھی کہتے ہیں نا، بولا نا، اگر میری جگہ کوئی اور نعت خان ہوتا تو آپ کے آنے پر چپ تھوڑی ہوتا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو آپ کے آنے پر چپ ہوتا. تو یہ ہوتا ہے. تو میں کہ کوئی نہیں، آپ نے جو ایک شعر زیادہ پڑھا شاید وہ بھی نہ پڑتا. یہ ہو سکتا تھا کہ چار شعر اور پڑھ لیتا، میں چپ چاپ بیٹھا رہتا. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو بات آئیڈینٹیفائی کرنی تھی، جو نشاندہی کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو غلطیوں سے مبرہ نہ سمجھیں، اپنے آپ کو کمزوری اور کوتاہیوں سے فارغ نہ سمجھیں. اب یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی زندگی گزر گئی اور آپ نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا. بہت مشکل ہے، الا ماشاء اللہ، وہ ریئر کیسز کے اندر ایسا ہوتا ہو، باقی نارملی طور پر بہت مشکل ہے ایسا ہو. تو ڈرائیور کو بھی سوچنا چاہیے، ڈرائیور یہ نہ بولے اگر میری جگہ کوئی اور ڈرائیور ہوتا، اگر میری جگہ کوئی اور مالی ہوتا. تو سیٹ ان کو نہ بولے اگر میری جگہ تمہارا کوئی اور سیٹ ہوتا. تو یہ جملہ جو ہماری زبانوں پر نکلتا ہے، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا، تو پھر اگلا جملہ آپ ہی پورا کر لیجئے گا تو کیا ہوتا، اور اس کے بارے میں سامنے والا بولنے کی ہمت نہیں رکھتا ہوگا کہ آپ نے جو کہا وہ درست کہا یا غلط کہا. اللہ تعالی ہمیں خود پسندی سے بچائے. خود پسندی نہیں آنی چاہیے، یعنی اپنے آپ کو درست اور بہتر ہی سمجھنا یہ درست نہیں ہے. اپنے مشورے کو درست اور بہتر سمجھنا یہ درست نہیں ہے. اپنے کسی کیے گئے کام کو درست اور بہتر ہی سمجھنا یہ درست نہیں ہے. بعض اوقات ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں بہت کمزوریاں ہوتی ہیں, سامنے والے کی رائے, سامنے والے کا کوئی مشاہدہ ایک امپورٹنٹ رکھتا ہے, تو خود پسندی کے باب کو پڑھنے کی بہت ضرورت ہے. اپنے آپ کو بہتر سمجھنا, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, اپنے آپ کو عمدہ سمجھنا, یہ ایک اگر کہوں کہ مرض ہے تو شاید غلط نہیں ہے, جو کہ عموماً لگ جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. استاد کو بھی لگ جاتا, اگر میری جگہ کوئی اور استاد ہوتا تو پھر شاگرد بولا اگر میری جگہ کوئی اور شاگرد ہوتا, ناظم بولے اگر میری جگہ کوئی اور ناظم ہوتا, کیمرہ مین نہ بولے اگر میری جگہ کوئی اور کیمرہ مین ہوتا تو کیا ہوتا, ادھر ادھر کا منہ بدل لیتا اور کیا ہوتا. ہمارا سوئچر بولے اگر میری جگہ کوئی اور سوئچر ہوتا تو کیا 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 دبا دیتا. تو اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا, یہ میں اس لیے الگ الگ نام لے رہا ہوں, ہر کوئی اپنے اوپر غور کرے. اگر میری جگہ کوئی خادم ہوتا تو میں آپ کو پھر آپ کو پتا چلتا. تو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ہماری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو ہو سکتا تھا کہ یہ سب بہتر ہی ہوتا. یہ شاید اگر نتیجہ آپ اپنے طور پر نکالیں, اگر میری جگہ کوئی اور بول رہا ہوتا تو ہو سکتا کہ یہ بہتر بول رہا ہوتا. یہ مجھے سوچ بنانی بھی چاہیے کہ اپنے ہی آپ کو بہتر ہی سمجھتے رہنا اور قابل تعریف ہی سمجھتے رہنا, یہ اس پر یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خود پسندی کی آفت سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج آپ کے لیے ایک بہت عمدہ موضوع ہے اور وہ موضوع ہے شہد کی مکھی. جی ہاں, عربی میں اس کو نحل کہتے ہیں, سورہ نحل کا نام آپ نے سنا ہوگا. قرآن مجید اللہ تعالی نے ایک سورہ نازل فرمائی جس کا نام سورہ نحل ہے. اس سورت میں اس سورہ میں بھی شہد اور شہد کی مکھی کے فضائل اور فوائد اور اس کے فائدے بیان کیے گئے ہیں. اور یہ مکھیاں جو ہے نا شہد کی, یہ عجائبات ہیں, عجائبات قدرت سے ہیں, بڑی مطلب ان کی وہ بات ہوتی ہے. تو آپ کو کچھ خصوصیات بیان کرتا ہوں شہد کی مکھی کی. شہد کی مکھی کی خصوصیات میں سے یہ ہے, اگر یہ موضوع کے مطابق ہو اور اگر آپ کے پاس کوئی, ہمارے پاس ویڈیو اور امیجز وغیرہ تیار ہیں تو, لیکن اگر یہ موقع کی مناسبت سے اور گفتگو کی مناسبت سے ہو تو بھلے دکھاتے رہیے گا. کہتے ہیں کہ اس مکھی کے گھروں میں چھتوں کا ڈسپلن جو ہے اور نظام عمل جو ہے وہ اتنا منظم, یہ شہد کی مکھیاں آپ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف, یہ اتنا منظم اور باقاعدہ ہے گویا ایک ترقی یافتہ ملک کا نظام سلطنت, جو پورے نظام اور انتظام کے ساتھ نظام مملکت چلا رہا ہے. اور کہتے ہیں اس میں کوئی خلل اور فساد واقع نہیں ہوتا. ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ مکھیاں اس طرح رہتی ہیں کہ ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو جسم اور قد میں تمام مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے. تمام مکھیاں اس کی قیادت میں سفر اور قیام کرتی ہیں. اس بادشاہ کو یعصوب کہتے ہیں. ان کا یہ بادشاہ ان مکھیوں کے لیے تقسیم کار کرتا ہے, ڈسٹریبیوشن آف ورک, اور سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگا کر کام کراتا ہے. چنانچہ کچھ مکھیاں مکان بناتی ہیں جو سوراخوں کی شکل میں ہوتا ہے. یہ مکھیاں ان سوراخوں کو اتنی خوبصورتی اور یکسانیت کے ساتھ چھ گوشوں والا جو شکل ہوتی ہے اس کا بناتی ہیں کہ گویا کسی ماہر انجینئر نے پرکار کی مدد سے ان سوراخوں کو بنایا ہے. سب کی شکل بالکل یکساں اور ایک جیسی، سب کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی بالکل برابر ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ ان کے سوراخ نظر آ رہے ہیں آپ کو، اگر مکھیوں کے یہ سوراخ آئے، دیکھیں یہ سوراخ نظر آ رہے ہیں، یہ مکھیاں بناتی ہیں. لکھا ہے کچھ مکھیاں بادشاہ کے حکم سے انڈے بچے پیدا کرنے کا کام انجام دیتی ہیں، کچھ شہد تیار کرتی ہیں، کچھ موم بناتی ہیں، کچھ پانی لاتی ہیں، کچھ پہرا دیتی رہتی ہیں. مجال نہیں کہ کوئی دوسری مکھی ان کے گھر میں داخل ہو سکے. یہ مکھیاں پھلوں پھولوں وغیرہ کا رس چوس چوس کر لاتی ہیں اور شہد کے خزانے میں جمع کرتی ہیں، شہد کے خزانے میں جمع کرتی رہتی ہیں، اور پھلوں اور پھولوں کی تلاش میں جنگلوں اور میدانوں میں سینکڑوں میل الگ الگ دور دور چلی جاتی ہیں. مگر یہ اپنے چھتوں کو نہیں بھولتی، بلا تکلف کسی تلاش کے سیدھے سینکڑوں میل کی دوری سے اپنے چھتوں میں یہ پہنچ جاتی ہیں. یہ مکھیاں مختلف رنگوں اور مختلف ذائقوں کا شہد تیار کرتی ہیں، کبھی سرخ، کبھی سفید، کبھی سیاہ، کبھی زرد، کبھی پتلا، کبھی گاڑا، مختلف موسموں اور مختلف پھلوں اور پھولوں کی بدولت شہد کے مختلف رنگ اور ذائقے بدلتے رہتے ہیں. ہمارے یہ دیکھی بھالی بات ہے. یہ اپنے چھتے کبھی درختوں پر، کبھی پہاڑوں پر، کبھی گھروں میں، کبھی دیواروں کے سوراخوں میں، کبھی زمین کے اندر بنایا کرتی ہیں، اور ہر جگہ یکساں ڈسپلن اور نظام کے ساتھ ان کا کارخانہ چلتا رہتا ہے. اچھا، اب نافرمان اور باغی مکھیوں کو ان کا بادشاہ مناسب سزائیں بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ باس کو قتل بھی کروا دیتا ہے اور سب کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. کبھی کوئی شہد کی مکھی کسی نجاست پر نہیں بیٹھ سکتی، اور اگر کوئی بیٹھ جائے تو یہ بادشاہ اس کو سخت سزا دے کر چھتے سے نکال دیتا ہے. یہ شہد کی مکھیوں کا جو ذکر ہے قرآن پاک میں، پارہ 14 سورہ نحل میں، آئیے قرآن مجید کی وہ تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں. پھر یہ شہد کی مکھی کی ہمارے پاس ایک ویڈیو تیار، ابھی مجھے بتائی کہ ایک شہد کی مکھی نے غلطی کی اور اس کی غلطی پر جو اس کے ساتھ ہوا نا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو میں بھی شاید آپ کے ساتھ پہلی بار دیکھوں گا. آئیے دیکھتے ہیں، پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ سنتے ہیں.
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ.
اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں.
ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہیں. اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو.
اس میں نشانی ہے واقعی. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جیسے یہ کہا گیا کہ یہ شہد کی مکھی میں اگر کوئی غلطی کرے، کوئی جرم کرے، تو اس کے لیے بھی ان کے لیے باقاعدہ ایک نظام بنا ہوا ہے. ذرا ویڈیو بتائیے کیا بتا رہے تھے.
اللہ تعالی علیہ وسلم.
یہ مجھے بتایا کہ یہ کچھ کیا گیا تو یہ جو مکھی تھی شہد کی یہ شراب کے گلاس میں یہ بتا رہے تھے کہ گری, اب اس کے اس میں شراب لگ گئی. اب جب یہ واپس اپنے چھتے کی طرف گئی تو اس کو شہد کی مکھیوں نے چھتے میں نہیں جانے دیا اور اسے نکال دیا کہ یہ اس نے ایسا کام کیوں کیا, کیونکہ یہ کسی نجاست پر نہیں بیٹھتی. تو اس سے ایک یہ بھی نتیجہ نکالنے والا نکالا کہ یہ شہد جو یوں چھتے میں جو بنتا ہے نا اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی, مطلب یہ ان کا ایک پورا نظام اور ایک بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اور شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. مگر یہ شہد کس کو چل سکتا ہے کس کو نہیں چل سکتا اس کی ایک اپنی طبی میڈیکلی اور ایک جسمانیت کے حوالے سے ایک بحث ہے جو کسی اور موقع کے لیے ان شاء اللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ استغفر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیے.
میرا نام صدیق ہے جی, لاہور سے بول رہا ہوں. ایک تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اللہم صلی علی محمد دن پڑھا جاتا ہے یا دن پڑھا جاتا ہے, اور دوسری یہ ہے کہ اگر فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں اکیلے میں تو پہلی دو رکعتوں سے تو سورت پڑھی جاتی ہے اور دوسری میں الحمد شریف کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟
جی مفتی صاحب.
درود پاک میں جب یہ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد پڑھنا ان کو, تو ان دو زیر پڑھنی ہے, یہ درست تلفظ ہے. اور نماز فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا واجب نہیں ہے, سورہ فاتحہ کا پڑھنا مستحب ہے. سورہ فاتحہ کے بعد اگر کسی نے سورت ملا بھی دی تب بھی اس پر کسی قسم کی کراہیت یا کوئی ترک واجب وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوگا, بلکہ فقہ اکرام نے تنہا نماز پڑھنے والے کے متعلق یہ لکھا ہے, اس کے لیے تو بہتر ہے کہ وہ صورت ملا لیا کرے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت.
ماشاءاللہ. ایک اور سوال چلائیے.
جدہ سے بول رہا ہوں. سوال عرض ہے کہ جو شرعی وجہ سے کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو کیسے فدیہ ادا کرنا چاہیے؟
جی مفتی صاحب,
عام طور پر ایک تاثر پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ جس نے روزہ نہیں رکھا تو اب فدیہ اس کا متبادل ہے, ایسا ہر جگہ نہیں ہے. روزہ نہ رکھنے والے کے لیے پہلا مرحلہ ہے روزے کی قضا رکھنا. اگر ہر جگہ فدیہ ہی ہوتا تو پھر قضا تو پھر گویا کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, قضا کے مسائل بیان نہ کیے جاتے, قضا کی کوئی اہمیت ہی نہ ہوتی. ایسا نہیں ہے, روزہ کسی وجہ سے رہ جائے, اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو توبہ بھی واجب ہے, اور کوئی عذر شرعی پایا گیا تھا نہیں رکھ پائے تو پھر اس کی قضا رکھنی پڑتی ہے. ایک روزہ رہ جائے تو ایک روزے کی ایک ہی قضا ہے, جتنے روزے رہیں گے ان کی قضا رکھنی پڑے گی. اب خاص طور پر کچھ لوگ مختلف امراض میں مبتلا ہوتے ہیں, تو اب امراض میں مبتلا ایک جوان آدمی بھی ہو سکتا ہے, ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بھی ہو سکتا ہے, اور بوڑھا بھی ہو سکتا ہے. تو صرف بیماری کی بنیاد پر فدیہ کی طرف منتقل نہیں ہوں گے، بلکہ فدیہ صرف اس شخص کے لیے ہے کہ جو اس حالت پر پہنچ چکا ہے کہ اس کے صحت مند ہونے کے کوئی آثار ہی نہیں ہے، مطلب وہ قضا نہیں رکھ پائے گا، اس کیفیت میں پہنچ گیا ہے وہ، کسی کو بخار چل رہا ہے یا بعض ایسے امراض ہوتے ہیں جیسے شوگر ہے یا دمہ ہے، یہ مطلب یہ دائمی امراض بعض کے لیے ہے، بعض کے لیے نہیں ہوتے، بعض موسموں میں افاقہ بھی ہو جاتا ہے، شوگر کا مریض بعض اوقات جو ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے اور وہ رہنے پر قادر ہوتا ہے، تو جب تک کوئی اس کیفیت میں نہ پہنچ جائے، اس کو فقہ اکرام رحمہ اللہ نے شیخ فانی کا نام دیا ہے، یعنی ایسا بوڑھا ہو گیا کہ اب سکت باقی نہیں رہی، اور ظاہر بات ہے بڑھاپے کی اس دہلیز میں پہنچ کر ہمت کا لوٹ آنا پھر ممکن بھی نہیں ہوتا بازو کا، مطلب 50-55 سال 60 سال کا بوڑھا ممکن ہے افاقہ اسے ہو جائے، لیکن 70-80 سال کا بوڑھا بہت لاغر اور ضعیف ہو گیا تو پھر بہت کم امکان رہتے ہیں اس کے واپسی کے، تو ہر شخص اپنی صحت پر غور کرے گا، تو یہ دو طرح کے لوگ ہوئے، ایک وہ ہوئے جو شیخ فانی کی تعریف پر پورے اترتے ہوں، تو جو شیخ فانی کی تعریف پر پورا اترتا ہے وہ تو فدیہ دے سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ قضا رکھیں گے.
ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا جزائے خیر عطا فرمائے مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ. جی بابا کچھ فرمانا چاہ رہے تھے.
اس میں ایسا ہے شیخ فانی میں کہ اس کو بالکل بھی کوئی امید ہی نہیں ہے کہ اب یہ صحت لوٹے گی اور روزہ رکھنے پر قادر ہوگا، البتہ اگر یہ گرمیوں کی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں رکھ سکتا ہے، تب تو فدیے کی ضرورت نہیں ہے، فدیے سے کام نہیں چلے گا، سردیوں میں اس کو روزہ قضا کرنا ہوگا جبکہ گرمیوں میں رمضان آئے. اچھا اب فدیے بھی ادا کر دیے، سب کچھ کر دیا، واقعی امید ہی نہیں تھی اور پھر اللہ نے صحت دے دی، نہیں اتنی طاقت آئی کہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس صورت میں روزے قضا کرے گا اور جو فدیہ دیا تھا وہ نفل صدقہ ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی.
یہاں مسئلے میں یہ تفصیل موجود ہے، اگر شیخ فانی بھی صحت مند ہو جاتا ہے تو جیسا کہ باپا نے ارشاد فرمایا وہ بھی قضا رکھے گا پھر.
ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اعتکاف کی بہاریں ہیں، معتکفین کے تاثرات اور ان کے جذبات ہم آپ کو دکھاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں.
میں کراچی سے تشریف لایا، میں اصل میں یہاں ٹی وی پہ دیکھتا تھا، مجھے یہاں کا ماحول بہت اچھا لگتا تھا، جس وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں، میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں یہاں آگے، بہت کچھ یہاں سیکھنے کو ملتا ہے.
یہاں آنے کے بعد سنتوں پہ چلنے کا ایک تو طریقے میں جذبہ ملتا ہے کہ سنتوں پہ عمل ہوتا ہے، گھر پہ عمل نہیں ہوتا. اب گھر پہ جیسے ہم کھانا گھر پہ کھاتے ہیں، دعائیں پڑھنا بھول جاتے ہیں، سنتوں کے مطابق نہیں کھاتے، پانی بیٹھ کر نہیں پیتے، یہاں پر آتے تو سنتوں پہ عمل کرنے کا ایک جذبہ ملتا ہے.
گھر سے باہر نکلو تو باہر کوئی گیدرنگ مل گئی، گیدرنگ میں بیٹھ گئے، آگے کہیں شاپ پہ چلے گئے، عید کی شاپنگ کر رہے، اس میں ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو 10 دن ہے یہ اللہ کرم ہے، بہت اچھے دن گزرتے ہیں. 10 دن
اپنے گاؤں میں تھے، وہاں نکلتے تھے صبح سے، لڑکوں کو ہم کہتے تھے چلو نماز پہ، نہیں چلتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ نکل پڑتا تھا، وہاں پہ وقت میرا ضائع ہو جاتا تھا. ادھر آئے ابھی نماز پڑھنا ہوں، سنت کو پتہ چلتا ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں، بہت سکھا جاتا ہے یہاں پہ، وہاں پہ اتنی نئی تعلیم ادھر ملتی ہے.
میں تو یہاں اپنے گناہوں کو توبہ کرنے کے نہیں آتا ہوں،
میں پہلی دفعہ آیا اعتکاف تھا، انشاءاللہ قافلے میں بھی شرکت کروں گا.
میں کبھی نہیں آیا فیضان مدینہ، کبھی زندگی میں نہیں آیا، یہ میں پہلا خواہ میں فیضان مدینہ آیا ہوں. یہاں بابا ایسے ہیں کہ ان کی جتنی تعریف کی جائے نا، جتنی تعریف کی جائے نا، تعریف ختم ہو جاتی ہے ان کے سامنے. نماز نہیں آتی تھی مجھے پڑھنا، ابھی میں نماز پڑھنا سیکھ رہا ہوں. میں ماں باپ کی ایسی عزت ہوتی ہے، ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، والدہ کی عزت کرنی چاہیے، گھر سے باہر بندہ نکلے تو والدہ کے ہاتھ چومنے چاہیے.
نفسا نفسی کا دور ہے، کوئی یہ کام نہیں ہے، یہ نہیں، ادھر اللہ کا بڑا سکون ہے، آدمی سکون میں.
میرے پاؤں میں موچ آئی ہوئی ہے، لیکن جب مدنی مذاکرے میں بیٹھتے ہیں تو اپنا درد، جو پاؤں کا درد بھول جاتے ہیں.
جو فجر کے بعد حاجی عمران نگران شورا جو بیان کرتے ہیں اس میں روز نئے نئے مدنی پھول ملتے ہیں.
نوجوانوں میں جو سنت کا سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہے نا وہ یہ دعوت اسلامی پیدا کرتی ہے.
فرسٹ ٹائم آیا ہوں میں, داری وغیرہ رکھنے کی نیت کی ہے ان شاء
اللہ. الحمد للہ نماز کی پابندی ہے اور صلاۃ التسبیح اشراق چاشت مطلب اور بھی نفلی عبادات ہیں جو کہ پابندی سے ہم اپنا ادا کریں.
پانچ ٹائم کی نماز پڑھنے کو ملتی ہے, باپا کے اتنے اچھے اچھے بیان ہیں, مدنی مذاکروں میں بیٹھتے ہیں.
فیضان احمد جب سے آؤں میں خود اپنے جاتا ہوں, میں خود لازمی افطار کے بعد سگریٹ پی جاتا. جب سے یہاں پہ آیا ہوں اب تک میں نے سگریٹ کو دیکھا بھی نہیں, اور انشاءاللہ عہد کرتا ہوں کہ جب بھی یہاں سے جاؤں گا انشاءاللہ سگریٹ کو نہیں پیوں گا انشاءاللہ.
باہر نشہ وغیرہ بھی کرتا تھا لیکن یہاں آ کر سب کچھ چھوڑ دیا ہے. میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ چاند رات کو قافلے میں جاؤں گا.
پہلے یہ ہوتا تھا کہ فجر میں کبھی لیٹ ہو جاتا تھا, کبھی ظہر میں کبھی عصر میں, لیکن یہاں ماشاءاللہ جب پانچوں وقت ماجمع سے نماز ادا کر رہا ہوں مجھے بہت بے تو خوشی ہو رہی ہے آسامی میں آ کر کے.
میں نے نگرانی شورا کا بیان سنا ہے, انہوں نے کہا تھا کہ گھر پہ والدین کو جمعہ مبارک کہیں, تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی اور میں نے جمعہ مبارک کہا اور اس کے تاثرات مجھے یہ ملے کہ میری والدین نے مجھے بہت دعائیں دی.
میں نے کبھی سوچا نہیں تھا داڑھی مبارک رکھوں گا. بابا جی کے بیان سے سب سے بڑی چینجنگ یہ آئی ہے کہ میں پانچ وقت کا نمازی ہو گیا ہوں اور داڑھی مبارک سجا لی ہے.
پہلی دفعہ ادھر آیا ہوں, دل کو ایسا سکون آیا کہ دل کر رہا ہے یہاں سے جاؤں ہی نہ.
گجرا والا پنجاب پاکستان باہر رہ کے ایک دو ہم نماز بھی پانچ وقت کی ادا نہیں کرتے, تو یہاں پہ آنے کی وجہ سے الحمدللہ پانچ وقت باجماعت نماز ادا کرنے کو ملتی ہے.
میں لاہور سے ہوں, مجھے نماز کے بارے میں نہیں پتا تھا, نماز کے بارے میں پتہ لگا بہت کچھ.
میں پچھلے سال جب اعتکاف میں آیا تھا تو میں نے یہاں پر داڑھی کی نیت کی تھی اور یہ داڑھی شریف سجائی تھی.
میں نے داڑھی رکھنے کا بھی ارادہ یہیں سے کیا. الحمدللہ یہاں آنے سے انسان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں.
میں نے انشاءاللہ داڑھی رکھنے کی نیت کر لی ہے, انشاءاللہ میں ایک مٹھی داڑھی سنت کے مطابق رکھوں گا.
میرا جو اعتکاف شروع ہوا ہے 20 روزے جو گئے وہ بہت ہی زیادہ غفلت میں گئے, اور ماشاءاللہ سے میں یہ خوشی ہو رہی میں نے زندگی میں پہلی دفعہ جمعے کی نماز کے وضو سے مغرب تک جو ہے میں نے نماز ادا کی ہے اس جگہ پہ آ کے. یہ ایسی کبھی بھی کہیں پہ بھی مجھے وہ نہیں نصیب ہوئی کہ اتنی دیر تک میرا وضو رہا ہو.
میں عبداللہ عطاری ہند سے, ہند حمیدی کابینہ سے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حاضر ہوا کہ میں یہاں اعتکاف میں آؤں گا تو مجھے مدنی نعمت پر عمل نصیب ہوگا, کم کھانا نصیب ہوگا, پیٹ کے قفل مدینہ لگانا, زبان پر قفل مدینہ لگانا اور دیگر اعضاء کا قفل مدینہ لگانے کی میں نیت سے یہاں حاضر ہوا. آدھی روٹی تحریک جو باپا نے ہمیں ترغیب دلائی ہے تحریک میں شامل ہوا الحمدللہ, اور اس کی برکت سے الحمدللہ جب ہم اس سے پہلے جب تراویح پڑھتے تھے تو ہمیں بوجھ محسوس ہوتا تھا اور تراویح بہت لمبی محسوس ہوتی تھی, اور جب سے اس تحریک میں شامل ہوا الحمدللہ ہمیں تراویح میں بہت آسانی ہو رہی ہے اور نماز میں بھی الحمدللہ ہمیں بہت آسانی کے ساتھ ہمیں پڑھنا نصیب ہو رہا ہے, اور دیگر مطلب معاملات عبادت کے معاملات وضو کے معاملات میں بھی الحمدللہ ہمیں آسانی ہو رہی ہے. بار بار ہمیں وضو بھی مطلب اب نہیں ٹوٹتی, وضو برقرار کافی دیر تک رہتی ہے, اور اسی طرح الحمدللہ ہمیں عبادت میں بہت لذت اور مناجات وغیرہ میں بھی الحمدللہ ہمیں وہ کیفیت مل رہی ہے جو پہلے ہمیں نہیں ملتی تھی, رونا نصیب ہو رہا ہے الحمدللہ. تو یہ سب الحمدللہ باپا کا فیضان ہے.
ہائے ہائے بابا کیسے کیسے باہر ہیں, یہ واقعی یہ رمضان ہی کا صدقہ ہے, رمضان کا صدقہ ہے. اب چند دن رہ گئے. ہائے ہائے سما ہو جائے گا سونا سونا. یہ جن کے جانے کے دل نہیں کر رہے چاند نظر آنے کے بعد ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے.
داستان غم سنائے کسے کو جا کر
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
پارس محبوب
کا